الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة عاديات کے بعد اب سورة القارعة ہے جس کا اب ہمیں مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ, اور اگر وقت نے اجازت دی تو اس کے بعد سورة تکاثر, اس کے فوراً بعد ہے, اس پر بھی شاید گفتگو ہو سکے آج ہی, واللہ اعلم. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس وقت یہ چار صورتوں کا ایک گروپ نظر آتا ہے جو بڑے ہم وزن ہیں حجم کے اعتبار سے, مضمون کے اعتبار سے. اس میں جو پہلی صورت ہے وہ سورہ زلزال ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها. پھر دوسری صورت والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تیسری صورت یہ ہے جس کا آج مطالعہ کرنا ہے ہمیں, القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. اور پھر چوتھی جو ہے وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, سورۃ تکاثر. اکثر لوگوں کو یہ صورتیں یاد ہوں گی یقیناً. بہرحال اب ان دو آخری صورتوں کا مطالعہ باقی ہے. بنیادی مضمون, مرکزی مضمون ان صورتوں کا وہ قیامت ہے, روز جزا. فرمایا القارعہ ما القارعہ, وہ کھٹکھٹانے والی. اور کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ, اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ یہ بھی قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے. بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں آیا ہوگا اسی اسلوب پر 29ویں پارے کی ایک سورت الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, وہاں بھی ذکر قیامت کا ہو رہا ہے, یہاں بھی ذکر قیامت کا ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ, یہ اصل میں چونکا دینے کا ایک اسلوب ہے. وہ کھٹکھٹانے والی, اور کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی. اور مراد اس سے وہی ہے قیامت کی گھڑی. قارعہ کہتے ہیں وہ کو جو رات کے اندھیرے میں کوئی, جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں ہڑبڑا کر بدحواس ہو کر اٹھ جاتے ہیں اس کی آواز سے. اس قسم کی ایک شے کہ جو لوگوں کو بدحواس کر دے گی, یعنی آفت وہی ہے, وہ قیامت کی آفت. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے. قیامت کے دو احوال ہیں جن کا ذکر پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. ایک وہ ہے جو پہلا نفخہ اولا ہے, جب زلزلہ آئے گا اور ہر چیز درم برم ہو جائے گی, اور دوسرے نفخے کے بعد پھر سب لوگ زندہ ہو کر برآمد ہو جائیں گے. اس صورت کے اندر قیامت کا جو مرحلہ ذکر کر کیا گیا ہے اس کا زیادہ تعلق بلکہ اس کی اصل مناسبت نفخہ ثانیہ سے, جس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا, لوگ کہیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے. جیسے القاریہ کا مفہوم یہ ہے نا کہ سو رہا ہے رات کے وقت اور اچانک کو جو ہے وہ دروازہ دھڑ دھڑ بجانے لگے تو اچانک ہڑبڑا کر بدحواس ہو کر اٹھ جاتا ہے انسان. یہی نقشہ ہوگا میدان حشر. من بعثنا من مرقدنا, کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری مرقد قبروں سے. ہذا ما وعد الرحمن, تب اچانک انہیں بات یاد آئے گی کہ اوہو یہ تو وہی وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے, جسے ہم اگنور کرتے رہے. وصدق المرسلون, اور رسول تو بتاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر ہمیں بتایا یقین دلایا کرتے تھے کہ وہ وقت آنا ہے, اس کی فکر کرو, وہ انجام اپنا تمہارا بہت ہولناک ہوگا اگر اس کا خیال نہ کیا. وہ سچے تھے لیکن وہ اس وقت احساس ہوگا. تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے میدان حشر کے اندر, جو لوگ منتشر پریشان حال, جیسے برسات میں پتنگیں نکل آتے ہیں اچانک کسی زمین سے برآمد ہوتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اچانک بارش ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں جو ہے پتنگیں باہر منڈلا رہے. اسی طریقے سے وہاں پر میدان حشر میں لوگ پریشان حال ہوں گے اور بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے, رنگی ہوئی اون. یعنی یہ پہاڑ جو اس کا ذکر تو پہلے بھی آیا ہے اور نفخہ اولا میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے, لیکن اس وقت جب یہ اٹھیں گے تو پہاڑ انہیں ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے یہ ہمارے ہاں بھی سمبل کا ایک درخت ہوتا ہے نا, اس پہ جو خوشہ بنتا ہے اس میں روئی ہوتی ہے, اور جب وہ کھلتا ہے تو وہ سارے میں روئی بکھری ہوئی ہے, فضا میں بھی زمین پر بھی. تو نقشہ پہاڑوں کا یہ ہوگا جیسے دھنکی ہوئی روئی. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, تو جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ ایسا شخص تو ہوگا عیش و عشرت کی زندگی میں. من پسند عیشت راضیہ, یعنی اپنی مرضی کی من پسند زندگی وہ اس کو عطا ہوگی. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, اور جس کے پلڑے رہ گئے ہلکے اس کا انجام ہے ہاویہ. ہاویہ کہتے ہیں گڑھے کو, کھڈ, بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کھڈ. وہ کھڈ جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جہنم بھی اصل میں ایک گڑھا ہے, ایک کھڈ ہے بہت بڑا, اور وہ کتنا بڑا ہوگا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی. اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ عظیم اکثریت انسانوں کی جہنم رسید ہوگی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. لیکن اس کا جواب یہ ہوگا حل میں مزید, اگر کوئی اور بھی ہے تو لاؤ, یعنی ابھی پیٹ نہیں بھرا. تو یہ وہ ایک کھڈ ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے. نار حامیہ, وہ دہکتی ہوئی آگ ہے, وہ جہنم ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک بات ذرا قابل توجہ ہے, کہ فرمایا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے، یعنی اب اس کو ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے رہ گئے، وزن اعمال ہونا ہے، تو جن کے ہلکے رہ گئے وہ جائیں گے جہنم میں۔ بہرحال اس کے اندر والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ نے اس خاص نقطے کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے وزن جو ہے تول ایک مختلف ہوگا جس میں اس کو تولا جائے گا، کن حالات میں وہ پیدا ہوا تھا، کیا ماحول اس کو ملا تھا، کیا صلاحیتیں اس کو دی گئی تھیں، ان سب کو رکھ کر کے اس کی کامیابی کے لیے یہ معیار چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے، ایک ہی باٹ سے سب کو تولا جا رہا ہے، نہیں، زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک شخص جو ہے مسلمان، ہم بڑے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ 20 میل اس طرف چلے جائیں مشرق کی جانب تو آگے جو ہندو اور سکھ رہتے ہیں ان کو تو ماحول کچھ اور ملا ہے، وہ تو بچپن سے کچھ اور تعلیم ان کو ملی ہے، کیا ہمارا حساب اور ان کا حساب برابر ہوگا؟ کسی شخص کو جو ہے وہ دنیا میں دین کے کام پر آگے بڑھنے کے مواقع اللہ نے زیادہ دیے، کسی کے لیے کم تھے، گھر کا ماحول جس میں تربیت ہوتی ہے کسی کو ایسا ملا کہ جو واقعی مذہبی دینی تھا، کسی کو اس کو بالکل برعکس ملا، ہر چیز اس سب کا لحاظ رکھ کر پھر اس شخص کے لیے جو مواقع تھے اور اس سے فائدہ اس نے اٹھایا ہے کہ نہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ وہ باٹ ہوگا جس سے اس کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، اس کے خاص اس تناظر میں کہ کیا کچھ اسے دیا گیا تھا، کس ماحول میں وہ رہا تھا اور اس سے کیا ایکسپیکٹڈ تھا۔ چنانچہ یہی چیز ہے، یہ اگلی صورت میں بھی اس کا ذکر ایک اعتبار سے آئے گا، علم الیقین، اللہ لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں ان حقائق کا تمہیں پتا ہوتا، تم جانتے ان کو علم یقینی کی حیثیت سے۔ تو وہاں بھی تفسیر آ جائے گی، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ مختلف لیولز ہوتے ہیں، کسی کے پاس نبی یا رسول کی دعوت نہیں بھی پہنچی تو کیا اس سے کوئی حساب نہیں ہے؟ بڑا سوال، حساب تو سب سے ہی ہونا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا حساب سے، تو ان سے جو محاسبہ ہوگا وہ ان بنیادوں پر ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بدیت کر رکھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر، خلقی طور پر، فطری طور پر اللہ کی معرفت رکھتا ہے، ایک رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور ایک ہستی ہے کائنات کی جو سب کی مالک ہے، وہ جو اللہ نے پہچان کرا دی تھی، الست بربکم قالوا بلا، اس کا کوئی نہ کوئی پرنٹ جو ہے وہ اندر اس کی فطرت کے اندر جو ہے پنہا ہے، سٹیمپ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کی کان پر اس پر جو ہے اس کی آواز پر کان نہیں دھرتا عام طور پر۔ اس کی بنیاد، ہر شخص سے اس کا محاسبہ ضرور ہوگا کہ کم سے کم وہ شرک سے بچ کر ایک اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے کسی نبی اور رسول کا پیغام اس تک نہ پہنچاؤ۔ نمبر ایک، یہ حساب دیا جائے گا اس سے، اور نمبر دو، نیکی اور بدی کی تمیز بھی بنیادی طور پر اللہ نے رکھ دی ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور اس کے لیے ایک میزان اندر نصب کی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، انسان کا ضمیر، کانشنس، وہ بتاتا ہے کہ ہاں کسی کو دھوکہ دے کر میں نے مال تو ہتھیا لیا لیکن کی زیادتی ہے، کام غلط ہے، جھوٹ بول کے بہت سا فائدہ اٹھا لیا دنیاوی، اندر سے وہ پنچ کرے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہیں حق نہیں تھا اس کا. یہ وہ بنیادیں ہیں جن کے حوالے سے اس کا حساب ہونا ہے جس کے پاس ابھی نبی اور رسول کی دعوت اس تک پہنچی ہی نہیں. اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن تک نہیں پہنچے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑھ کر سخت محاسبہ تو ہمارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں اور آپ کا دین آج بھی زندہ ہے، آج بھی قرآن مجید زندہ کتاب کی حیثیت سے موجود ہے، اور پھر ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں اور اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہوں. ہم نہیں مانتے اللہ کی کتاب. اگر اللہ کی کتاب مانے اور کہ ہمارے لیے کتاب ہدایت اللہ نے دی ہے، اگر ہمیں یقین ہو، تو باقی ساری تعلیم ایک طرف، سب سے پہلے تو اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لوجیکل بات. تو یہ ہے کہ ہر شخص کا جو حساب ہوگا وہ اس کے خاص سرکمسٹانس جس میں وہ تھا، جہاں رہا، جتنے اس کو مواقع ملے، جو ماحول اس کو دیا گیا، اس میں اس کی ایفرٹ کیا تھی، اس کے حوالے سے ہوگا. اور ہر ایک کا، کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے آخرت کے حوالے سے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. ہاں البتہ رحمت کے مظاہر ہوں گے، چھوٹ دیں گے بعضوں کو، رعایت دیں گے بعضوں کو، لیکن ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. تو جبکہ ہماری اپنے تصور کیا ہے، دیکھیے اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں جو چیز بٹھا دی گئی ہے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لہذا جنت ہمارا حق ہے، ہماری میراث ہے. اور وہ لوگ جو میں نے عرض کیا کہ 20 میل کے فاصلے پر وہ امرتسر کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور انڈیا میں ہیں، جو ہندو اور سکھ ہیں، ان کا بہت بڑا جرم یہ ہے کہ وہ وہاں پیدا ہوئے، لہذا وہ پیدائشی دوزخی ہیں. یہ بات ہے نا، لاجک کیا کہتی ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارا پیدائشی حق ہے. کیا کارنامہ ہے ہمارا، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اور ان کا کیا جرم ہے کہ وہ وہاں پیدا ہوئے، ان کا قصور کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ تو اللہ بے انصاف نہیں ہے. ہر ایک سے انڈیویجول حساب ہوگا. اس کے لیے ایک پیمانہ کیا ہے کامیابی کا، ہر ایک کے لیے الگ پیمانہ ہے. اور بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں. اگلی سورۃ سورۃ تکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل کیے رکھا محتاط کی طلب نے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اور دنیا مل جائے. حرص، طمع، لالچ، انسان کی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری مال کی محبت ہے. اور یہ اس سے پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ انسان جو ہے یہ مال کی محبت میں بڑا مختہ ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے انسان کو، اس کی کچھ ضروریات ہیں، ان ضروریات کا اہتمام بھی اس نے کر دیا ہے، ہر ایک کے لیے رزق بھی معین کر دیا ہے. لیکن امتحان اس میں یہ ڈالا گیا ہے کہ تم رزق کس ذریعے سے حاصل کرتے ہو. ذرائع یہ ہے، صحیح ان راستوں پہ جاؤ گے تو صحیح، جو ملے گا وہ تمہارا حق ہے، اور یہ راستے اگر اختیار کیے تو وہ غلط ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے. سودی معیشت جو ہے اگر اس کو اختیار کیا تو کھلا کھلا اللہ اور رسول سے بغاوت ہے. چنانچہ ہر شخص کو کچھ عرصے کے لیے یہ دنیا میں گزارنا ہے اپنا وقت پیدائش سے موت تک کا، اور اس کے لیے اس کی کچھ ضروریات اسے چاہیے، یہاں پر غذا اس کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، لباس اس کی ضرورت ہے، رہنا اس کا جو ہے کہیں مکان چاہیے. اب ان ضروریات کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ بس مسافروں کی طرح انسان گزارا کرے، جتنا مل گیا آسانی سے جائز ذرائع سے اس پر قناعت کرے، لیکن یہاں پر مسئلہ آتا ہے وہ قناعت نہیں کرتا، اسے وہ کہتا ہے اور ملے، اور بات پھر پاناما لیکس تک پہنچتی ہے. ہر دور میں رہا یہ معاملہ، وہ آپ قصے جو قارون وغیرہ کا سنتے ہیں وہ سب یہی کچھ ہے، اور کیا ہے، اس شخص نے کتنا کھا لینا ہے، لیکن اتنی دولت جمع کر کے اور اتنا کچھ ہو کے بھی کہ اس کی اگلی 700 نسلیں بھی جو ہیں وہ کھا سکتی ہیں، تب بھی اس کی حرص کی آگ نہیں ختم ہوتی. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. الہاکم التکاثر، تمہیں اس بہتات کی طلب نے غافل ہی کیے رکھا، حقائق کی طرف تم نے توجہ ہی نہیں دی. اصل حقائق کیا ہے، تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے یہاں پر وہ کام کرنے ہیں کہ اپنی اصل زندگی جو آخرت ہے اسے محفوظ بنا سکو، جہنم سے بچ سکو. یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں یہ کام کرنا، اصل کام یہ ہے. اس کو بھول کر اور پھر وہ دنیا کی طلب میں ایسا آگے جاتا ہے کہ ظلم و ستم کے جو ہیں ایسی نئی نئی داستانیں رقم ہو جاتی ہیں. یہ ہے لالچ اور تما، یہ بہت بڑا ایک ہرڈل ہے جو انسان کے اندر ہے. اس کو جو کنٹرول نہیں کرے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اس انسانی نفسیات کے حوالے سے بعض احادیث آئی ہیں، بڑی لذات دینے والی ہیں، اور سورۃ تکاثر کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دی ہے. ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ عبداللہ بن شخیر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ تکاثر ہی کی تلاوت فرما رہے تھے. وہو یقرأ الہاکم التکاثر، تو آپ نے وہ آیت سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. وہل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت، اور اے آدم کے بیٹے تیرا لیے تیرا مال میں سے اصل مال تیرا وہی ہے کہ جو تُو نے کھا لیا، اپنی غذائی ضروریات اس سے پوری کر لی. او لبست فابلیت، یا تمہاری ایک ضرورت کپڑا پہننا ہے، تم نے کپڑا حاصل کر لیا اور اس کپڑے کو پہن کر بوسیدہ کر لیا، یہ تو واقعی تمہارا مال ہے جس کو تم نے استعمال کیا ہے. او تصدقت فامضیت، یعنی تم قارون کے خزانے کے مالک بھی بن جاؤ، اصل میں تمہارا مال تو وہی ہے کہ جو تم نے کھا لیا پی لیا اور اپنے ضرورت کے لیے استعمال کر دیا، باقی کس کا ہے، باقی کیا ہے؟ یہ تو تمہارا ایک ذہنی سہارا ہے اور ایک ذہنی فطور کہیے کہ یہ میرا ہے، تم نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا؟ وہ تو تمہارے بعد میں جو آنے والے ہیں وارثین، یہ تو ان کا ہے، تمہارا اتنا ہی رہا صرف. بل گیٹ آج کل مشہور ہے کہ وہ دنیا کا پتہ نہیں اس لیول پر ہے یا کوئی اور اس سے آگے نکل گیا ہو، وہ چلتی رہتی گریڈیشن. اپنی ذات پر کتنا خرچ کر لے گا، اور جو اپنی ذات پر خرچ کرے گا وہی اس کا ہے، باقی کیا ہے؟ یہی معاملہ بل گیٹ تو میں نے خام خواہ کہہ دیا، نواز شریف صاحب کے مثال ہی کافی تھی. ایک نہیں ہے، وہ زرداری صاحب بھی ہیں، اور اس طرح کے ایک نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں ہیں ہمارے ملک کے اندر. حقیقت یہ ہے تم نے دنیا میں کچھ وقت گزارنا تھا، اس میں تم اللہ نے تمہارا جو حصہ رکھا تھا وہ تم نے اسے استعمال کر لیا، باقی یہ تمہارا دھوکہ ہے کہ تمہارا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن انسان کی جو حرص کی آگ ہے، جو تمہ ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. چنانچہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں ہوں مال و اسباب کی، اتنا مال ہے اس کا کہ دو وادیاں اس سے بھر گئی ہیں، تو وہ چاہے گا اور خواہش کرے گا کہ تیسری بھی ملے مجھے، اس کی نظر اب تیسری پر ہے. ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کے پیٹ کو کوئی شے نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی. اس حرص کی آگ کو ٹھنڈا صرف قبر کی مٹی کر سکتی ہے. بڑے میاں کے پاؤں جو ہیں وہ قبر میں لٹکے ہوئے ہوں گے، انہیں فکر ساری اپنی بزنس کی ہوگی، اپنی فیکٹریز کی ہوگی، اپنے ایسٹس کی ہوگی، صبح سے شام تک اسی فکر کے اندر گم. یہ ہے حرص، لالچ اور تمام. چنانچہ اسی مضمون کی حدیث سے آگے کی بھی ہے، لو کان ابن آدم واد من ذهب التمس معه واديا آخر، ابن آدم کے پاس اگر دو وادیاں سونے کی ہوں تب بھی وہ چاہے گا کہ تیسری مجھے ملے. وَلَنْ يَمْلَأَ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو بھر نہیں سکتی کوئی شے سوائے وہ مٹی جو قبر کی. بہرحال یہ ہے الحاکم التکاثر، سب سے بڑا ویک پوائنٹ انسان کا یہ حرص اور طمع مال کی محبت، اسی نے تمہیں برباد کیا اور غفلت میں نہیں رکھا، اور بھولے رہے کہ دنیا میں جو بھیجے گئے تھے تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، ایک ایک شے ریکارڈ ہو رہی ہے، عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، زبان سے نکلا ہوا حرف ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہاری نیتیں اور عزائم اور امنگیں وہ ساری بھی اللہ کے پاس محفوظ ہیں، وہ بھی دکھا دی جائیں گی وہاں پر. لیکن تمہیں ایک ہی بات کی فکر ہے. تو الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں رکھا محتاط کی طلب نے، حرص نے، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں. کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں جلد ہی پتا چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا. اور وہ جلد ہی کب ہوگا؟ جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا سر پر کھڑا ہوگا، اس دن اسے پتا لگ جائے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے چند لمحے اور مل جائے تو میں اپنا سب کچھ اللہ کے نام میں خیرات کر دوں. یہ سورہ منافقون کے آخری رکوع میں یہ مضمون آیا. تھوڑی سی مہلت اور دے دے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ وقت کو ٹال دے. جب وقت آ جاتا ہے تو بس پھر کسی کے لیے کوئی مہلت نہیں. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، دنیا میں تو تم نے نہیں سمجھی بات کو، عنقریب جان لو گے، بہت سے حقائق منکشف ہو جائیں گے جب موت کا وقت آئے گا، بہت سے طبق روشن اسی وقت ہو جائیں گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کا تو معلوم ہے نا کہ شخص کی کتنی مہلت ہے، فلاں کی موت وہاں کھڑی ہے، فلاں کی وہاں کھڑی ہے، فلاں کی وہاں کھڑی ہے، کسی کی ایک مہینے بعد، کسی کی دو مہینے بعد، کسی کی چار مہینے بعد، اور بیٹھے ہوئے فرعون اور قارون بن کر، بہت جلد پتہ چل جائے گا، حقیقت کھل جائے گی. وہ جو یہود کے بارے میں کہا تھا نا، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، دنیا پرستی اور دولت پرستی میں ان کے لیے سب سے بڑی شے، سب سے مکروہ شے موت تھی. ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ اس کی عمر 1000 برس ہو جائے. لیکن جب 1000 برس بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ اگلے 1000 برس کی طلب کرے گا. ظاہر بات، فرض کریں ان کی ہو بھی جاتی 1000 برس عمر، تو پھر وہ اس دور کے یہود کو قبروں میں پہنچے ہوئے 400-500 سال تو پھر بھی ہو جاتے. وقت تو آنا ہے. ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم اس بات کو سمجھتے علم یقین کی بنیاد پر. علم الیقین، یقینی علم. اور یقینی علم کون سا ہے؟ نبیوں کو جو دیا گیا ہے. اور نبیوں کی زندگی اس بات کی گواہ ہوتی تھی. الصادق اور الامین ان کو خطاب ملتا تھا ہر معاشرے میں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ ہیں سب سے زیادہ سچے امانت دار، یہ ہیں انسانیت کے سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے، خدمت خلق میں سب سے آگے آگے. اور وہ بتا رہے ہیں، اور وہ جو چیز بتا رہے ہیں اس کی بنیاد فطرت میں موجود ہے، اندر دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے. تو نئی چیز نہیں بتا رہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ پہلے سے اندر ہے، لیکن اس پر غفلت کے پردے آ چکے ہیں. نبی اور رسول آ کر ان پردوں کو ہٹاتے ہیں. یہ علم یقین، کاش کہ اس علم یقین، یقینی علم کی بنیاد پر تم اپنی اصلاح کر لیتے، اپنا قبلہ صحیح کر لیتے، اپنی روش درست کر لیتے. اسی کا پھر ایک مظہر یہ ہوتا تھا کہ مطالبہ کیا جاتا تھا، نہیں ہمیں کوئی معجزہ ایسا دکھاؤ. تو بہت سے رسولوں کو معجزے بھی دیے گئے، رسولوں کو دیے گئے ہیں، لیکن جو ڈھٹائی پر اڑے ہوئے ہیں وہ پھر بھی وہیں کے وہیں اڑے رہے. بلکہ قرآن مجید میں تو بار بار یہ مضمون آیا سورہ انعام میں کہ ان کا مطالبہ ہے فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ، اور اللہ کا فیصلہ کہ نہیں دکھانا. اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر معجزہ دیکھ بھی لیا انہوں نے، بعض انہوں نے پھر بھی نہیں آنا. اور اس سے پہلے سابقہ جو قومیں گزری ہیں جن کی طرف رسول آئے تھے، ان کی ساری داستان آپ پڑھ لیجئے قرآن مجید میں بار بار. قوم کے مطالبے پر بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیا رسول نے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بات پھر بھی نہیں مانی. تو کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم علم یقینی کی بنیاد پر جان لیتے جو انبیاء اور رسول بتا رہے ہیں، اور جو تمہاری فطرت کی آواز ہے اس پر لبیک کہتے. لترون الجحیم، تمہیں اب لازماً دیکھنا ہے جہنم کو، اب تمہارا وہی انجام. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. پھر تو تمہارے سامنے نگاہوں میں وہ عین الیقین والی بات ہو جائے گی، جہنم سامنے لے آئی جائے گی. وبرزت الجحیم للغاوین، بے نقاب کر دی جائے گی جہنم ان کے لیے، وہ جو پٹڑی سے اترے ہوئے تھے، گناہگار لوگ، مجرمین، رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کو اگنور کرنے والے، نظر انداز کرنے والے، اس کا مذاق اڑانے والے. ثم لترونها عین الیقین، اب تمہیں علم الیقین کی بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ اپنی درست کر لو. لیکن بالآخر اب یہ تمہیں عین الیقین سے دیکھنا ہوگا، یقین کی آنکھ سے پھر تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا، لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تھی، دنیا میں جو کچھ نعمتیں عطا کی تھیں، ایک ایک کے بارے میں سوال ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ پانچ چیزوں کے حوالے سے ابن آدم سے سوال کیا جائے گا، قدم اللہ کی عدالت کے کٹہرے سے کسی کے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کا حساب نہ دے دے. عن عمره فيما ابن افلاه فيما افنا، تمہاری عمر جو اللہ نے تمہیں دی تھی، عمر مہلت دنیا میں جو دی تھی، وہ کس کام میں لگائی ہے، کس کام میں گلائی ہے، کس کام میں ضائع کی، پورا حساب دو، کتنے سال عمر ہے، کیا کچھ کیا اس میں. وعن شبابه فيما ابلا، اور جو تمہارے جوانی کا دور تھا وہ کہاں گلایا تھا، وہ کن کاموں میں خرچ کیا تھا اور کھپایا تھا، اس کا ایک خصوصی یعنی عمر کے حوالے سے یہ دو سوال ہیں، بالخصوص جوانی کا دور جب انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس دور کو کہاں کھپایا. وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے حوالے سے دو سوال ہوں گے، کن ذرائع سے حاصل کیا گیا اور کن مدات میں خرچ کیا گیا، ایک ایک پائی کا حساب دو. اب معلوم ہوگا کہ جو ہمیں زیادہ مال مل گیا تھا یہ تو ہمارے لیے وبال بن گیا. یہی تو ہمارے لیے ڈیبٹ ہے سارا مسئلہ، جس کو ہم کریڈٹ سمجھتے رہے تھے وہی ڈیبٹ ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ ہے جو پوچھا جائے گا، اور خاص طور پر یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی تھی. اس حوالے سے ایک حدیث رلا دینے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ دو تو ہر وقت سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبین دائیں اور بائیں. تو ایک موقع پر حضرت ابو بکر حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ فاقد سے ہیں، کچھ بہت شدید بھوک کا معاملہ ہوگا. ایک دوسرے کا حال وال پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں بھی کئی دن سے فاقد سے. انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دو روز سے مجھے کھانے کا نہیں موقع ملا، یا وہ اثر نہیں تھا جو بھی حالات تھے. حضور نے فرمایا کہ ہاں میں بھی فاقد سے ہوں. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو چلے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیفیت بھی وہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، فلاں انصاری کے باغ میں جاتے ہیں تو وہ ملاقات بھی ہو جائے گی، اور کچھ نہ کچھ وہ ظاہر بات سے تواضع بھی کریں گے. تو ایک انصاری کے باغ میں پہنچے، تو وہاں پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی. انہوں نے فوراً بٹھایا، اہتمام کیا، اور مہمان نوازی تو عربوں میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے، ان کے رگ رگ میں پیروئی ہوئی ہے. فوری طور پر ایک جانور جو ہے اس کو ذبح کیا، کھانا تیار کرنے لگے، اور ظاہر بات ہے وہ کھانا انہوں نے پیش کیا، پھل بھی پیش کیے، کھانا بھی پیش کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر کو اور حضرت ابو بکر سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. تو یہ کس تناظر میں تھی کہ کئی دن سے فاقد سے تھے تینوں حضرات، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی حضور نے فرمایا کہ وہ بھی کئی دن سے فاقد سے ہیں، اور پھر جب اگر اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے تو اب بھی احساس ہو رہا کہ اس کا جواب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو یہ احساس تھا، اور یہ تھا جو منتقل کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو. تو نعمتوں کا معاملہ یہ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کی صحیح معنی میں قدردانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کا سچا نور جو ہے وہ جاگزی فرما دے. آمین یا رب العالمین. کچھ حالات حاضرہ سے متعلق کچھ گفتگو چند منٹ کے لیے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے یا نظر بندی ہے, یہ اس وقت کی ایک بڑی اہم خبر ہے. واقعہ تو بہت زیادہ غیر معمولی نہیں ہے, لیکن اگر اس کو انالائز کریں تو کیا نظر آتا ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکے, اور کیا ان کی یہ گرفتاری خود حکومت کی طرف سے اپنے معزز ادارے عدلیہ کی کھلی توہین نہیں ہے کہ کچھ عرصے پہلے انہیں تمام مقدمات اور الزامات سے باعزت بری کیا جا چکا ہے, پھر اب ان کی نظر بندی کس بنیاد پر ہے؟ گویا یہ آپ نے کام کر کے اپنی عدلیہ کو بھی بتا دیا کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی کوئی ذمہ دار ادارہ نہیں ہے ہمارا, اس پر بھی ہمیں کوئی, ہم اس پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. نیگیشن کی ہے پورے عدالتی نظام کی. اسی طریقے سے کیا حکومت نے حافظ سعید صاحب کو امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ انداز سے خوف زدہ ہو کر نظر بند کیا ہے؟ بات تو یہ نظر آ رہی ہے. جنرل مشرف پر الزام ہے, اور بالکل صحیح الزام ہے, کہ امریکہ کے ایک کال کے سامنے, امریکہ کے صدر کے ایک کال کے سامنے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے تھے کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو, اور انہوں نے جھونک دیا پوری قوم کو, پاکستانی قوم کو اور ساری فوج کو امریکہ کے ایک مشن کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان پر الزام ہے, لیکن انہیں تو ابھی ایک براہ راست کال آئی بھی نہیں ہے ہمارے ان حکمرانوں کو, اور یہ سرنگو ہو گئے ہیں. درحقیقت دین سے دوری اور آخرت پر ایمان متزلزل ہونے کی وجہ سے ہم بحثیت قوم, ہم بھی اور ہماری قیادت بھی انتہائی بزدل ہو چکی, خود پر اعتماد نہیں. لہذا وہ عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہر فرعون وقت کے سامنے سرنڈر کر دیں. اقبال تو کہتے تھے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم کہتے ہیں ادھر نہیں سجدہ کرنا, باقی سب کے سامنے کرنا. تاہم ٹرمپ کے آنے پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے, اور اس نے آتے ہی پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے. اس کے بہت سے اقدامات پر ویسٹ میں بھی تنقید ہو رہی ہے, اور جہاں تک ٹرمپ اور نئی امریکی انتظامیہ کا تعلق ہے, وہ اسلام کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر چکے ہیں, یہ اپنی جگہ حقیقت ہے, اور وہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے یعنی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھرپور کوشش کریں گے. ہم ان کے سامنے جھکے تو وہ ہمیں اپنے سامنے سجدے میں گرا دیں گے. ہونا تو وہی چاہیے کہ ہم اسلام سے قوت حاصل کریں. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دے سے تو مستفوی ہے. واقعی ان کو خوش کر کے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری بچت ہو جائے گی؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہرگز تم راضی نہیں کر سکتے یہود و نصارہ کو جب تک کہ پورے طور پر انہی کے دین کو, انہی کے ملت کو, انہی کے طریقے کو فالو نہ کرو, اس کے آگے سرنڈر نہ کر دو, اپنے اسلام سے علل اعلان اعلان برات نہ کر دو دو ٹوک انداز میں, اور ان کے تمام کاموں میں شریک پورے طور پر ہو کر, یعنی اپنا اسلامی تشخص کا 100% جب تک نہیں مٹا دو گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. یہ تو طے, یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا, کھول دی تھا, کان کھول دیے تھے. چنانچہ ہم کتنا کچھ جتن کرتے رہے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے. انلائٹنمنٹ, ماڈریشن, اسلام کا ایک نیا سافٹ امیج, اسلام کو جو ہے مس کر دیا گیا دینی تعلیمات, اور یہی جو ہے کام اس سے آگے بڑھ کر یہ کر رہے ہیں. ہر مطالبہ جو وہاں سے آتا ہے وہ پورا ہونا ہے. چنانچہ ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جتن نہیں کیے؟ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا اس ملک میں، سودی معیشت کو فروغ دے کر اللہ اور رسول سے بغاوت کا اعلان کیا، اسلام کے خلاف ان کے واضح ایجنڈے کی قدم قدم پر حمایت کی، اور جو اس پوری زمین کے اوپر سچے اللہ کے وفادار تھے ان کے خلاف کاروائی میں ہم نے مدد کی، امریکہ کی فرنٹ لائن الائی بنے، سب کچھ کیا، کیا نہیں کیا؟ لیکن وہ اب بھی راضی آپ سے نہیں ہے، جب تک کہ آپ واضح اعلان نہ کر دیں کہ آج سے مسلمانیت سے ہم نے استعفی دیا اور آپ کے مذہب کو جو آپ کہیں گے وہ ہم نے قبول کیا. اللہ تعالی ہمیں، ہم سب کو بھی، اور ہمارے جو بھی رہنما ہیں اس وقت، جو لیڈر ہیں قوم کی اس وقت، جو جن کی زمام کار، قوم کی زمام کار جن کے ہاتھ میں ہے، انہیں حقیقی ایمان اور صحیح دینی شعور سے بہراور فرمائے. اور ہمیں مسلمان تو پروردگار تو نے بنایا ہے، ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.